ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وزدني علما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك رمضان في كل جناب صدر گرامی کر حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوت اللہ اسلام کا سب سے موضوع ہے اور یہ عام ہے پوری انسانیت کے لیے. انسان ہونے میں مومن بھی شامل ہیں اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہیں پورے ایمان نصیب نہیں. مرد بھی انسانیت کی ایک قسم ہے اور خواتین بھی انسانیت کی ایک صنف ہے. لفظ انسان عام ہے اولاد آدم علیہ کے لیے نا علیہ الصلوۃ والسلام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظمت ہے کہ آپ کی بعثت سارے انسانوں کے لیے ہے, سارے زمانوں کے لیے ہے اور ساری کائنات کے لیے ہے. میں نے اس موضوع پر درس کے لیے اس آیۃ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. یہ اس کا ایک خاص رخ واضح فرماتی ہے جس کی ہمیں آج بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں بہت زیادہ کمزور واقع ہو چکے ہیں. کتاب حضرات الحمد للہ ہمارے پاس ہے, راستے کی تعین اور اس کے نشے کو خراب ہمارے پاس موجود ہے. اس کے باوجود جب ہمارے قدم اٹھتے ہیں تو وہ مشکل چند قدم سیدھے راستے پہ پڑتے ہیں اور باقی اس کے ہل کے لڑکاتے ہوئے وقت گزار دیتے ہیں, جس میں ایک بہت بڑی کمی آج کے دور میں یہ ہے کہ اچھے بھلے دیندار گھرانوں میں بھی اکثریت ان مسلمانوں کی ہے جو خود دینی علم سے بہت زیادہ بے غیر ہیں اور اس سے واقعیت کو کم رکھتے ہیں, لیکن جن لوگوں کو دینی علوم سے اللہ نے سادا فرمایا ہے اور جو اپنی اپنی زندگی میں دین پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ان میں بھی یہ کمزوری پائی جاتی ہے के घरों में दीन बहुत कम पहुंचता है और बिलखुसूस खवातीन अपनी जरूरियात जिंदगी के मसाइल से भी आगाह नहीं है। बहुत कम कुछ नसीब ऐसे हैं जो ये फिक्र करते हैं कि जो कुछ हमने हासिल किया है इसे हम अपने माओ बहनों बीवियों बेटियों तक भी पहुंचाएं, बल्कि जो तजर्बा किया गया है या जो देखा गया है वो ये है कि उमूमन खवातीन रोजमर्रा के जरूरी मसायल से निकालता नहीं। पुराने हकीम का अंदाजे तखातुर उमूमी था, फिर या मर्दों को मुखातिब फरमाया जाता था क्योंकि अजवाज औलाद उसी हिसाब के अंदाजे तस्वर होती थी। तो एक का बाबाद साहबियात ने बारगाह नबूवत में अला साहब सलाम की अर्ज की कि रसूलल्लाह पुराने हकीम की जो आयत भी नाजिल होती है वो मर्दों को खिताब फरमाती है, अल्लाह करीम मर्दों से बात इशार फरमाते हैं, हम खवातीन की भी कोई हैसियत है कोई अहमियत है। तो हुजूर ने फरमाया क्यों नहीं, तुम भी तो इंसानियत का एक फर्द हो एक सिनफ हो एक किस्म हो, जब इंसानियत की बात होती है तो तुम उसमें शामिल होती हो। लेकिन उनकी तमन्ना ये थी कि जिस तरह मर्दों को खिताब फरमाया जाता है उसी तरह खवातीन से भी बात हो जाए कि बात की वजाहत हो जाए। तो रब जलील ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमा दी जिसमें इरशाद होता है इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। ये बड़ी अजीब बात है कि हम आज तक इस्लाम और ईमान को एक समझते रहे। हमारे ख्याल के मुताबिक इस्लाम और ईमान में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब ये आयत करीमा सामने आती है तो ये इस्लाम को और ईमान को अलग अलग बयान करना है। हालांकि कुरान हकीम का एजाज ये है कि कम तर अल्फाज में बहुत बड़ी बात के साथ समा देता है। इसमें इस्लाम और ईमान इन दो लफ्जों को जब जुदागाना इस्तेमाल फरमाया है जिससे मुराद यह है कि वाकई ये दो इलाका इलाका सिस्ते हैं दो इलाका अवसा हैं, तो इनकी तायीन क्या होगी। इस्लाम तस्लीम करने का नाम है, जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई जिसने उसे तस्लीम कर लिया वो इस्लाम दिया। लेकिन ईमान उन कैफियात में डूब जाने का नाम है जहां इंसान का अपना इख्तियार खना हो जाए। ये इस्लाम से बहुत आगे गहराई में चला जाता है जहां उसकी अपनी कोई पसंद नहीं रहती, उसकी अपनी कोई आरजू नहीं रहती, उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं रहती। वो जीता है अल्लाह के लिए, मरता है अल्लाह के लिए, सफर करता है अल्लाह के लिए, क़याम करता है अल्लाह के लिए, किसी काम से रुक जाता है तो इसलिए नहीं कि मुझे दुनियावी नुकसान होगा, इसलिए रुक जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोक दिया। किसी काम के करने को लपकता है तो इसलिए नहीं कि इससे मुझे बहुत कुछ हासिल होगा, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके करने का हुक्म दिया। तो ईमान यकीन की उस गहराई का नाम है कि जहां आदमी अपने इरादा और इख्तियार को छोड़ दे, जहां आदमी ईमान कामिल इस कैफियत का नाम है जहां आदमी मशवरे देने से गुरेज करे, बल्कि सुने और काबिले इरशाद के लिए सरगर्म अमल हो जाए। इसे ईमान اسلام ایک کیفیت ہے جہاں عقل انسانی ہتھیار ڈال دیتا ہے، اس کے پاس انکار کرنے کی گنجائش نہیں رہتی، وہ حقائق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے کہ میں اللہ کی الوہیت کا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں. لیکن عملی زندگی میں وہ کبھی تعبیر ارشاد بھی کر دیتا ہے، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے، اپنی رائے کو فنا نہیں کرتا، اپنے مشورے کو، اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اس پر کتنے لمحے ایسے بیت جاتے ہیں جب اس کا فیصلہ اللہ اللہ کے رسول کے فیصلے سے ٹکرا جاتا ہے، جب اس کا عمل حضور کے حکم کے خلاف چلا جاتا ہے، لیکن وہ حضور کی عظمت سے ایک رفع انکار نہیں کرتا. انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن عمل میں کوتاہی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اگر اسے رب کریم اس سے ترقی نصیب فرمائے، اور ترقی کے لیے ایک بات کی ضرورت ہے، ترقی کے لیے ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو جاننے کی کوشش کریں. جہاں ہم بے شمار رسالے پڑھتے ہیں، اخباریں پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، وہاں سیرت نبوی کا مطالعہ بھی اپنے اوقات میں شامل کرتے ہیں، اور سیرت نبوی کے مطالعہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جوں جوں عظمت رسالت اجاگر کرتی چلی جاتی ہے، دل اسی قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھینچنے لگتا ہے. حتیٰ کہ عین ایمان ہے ہی حضور کی عظمت سے واقفیت کا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ جب حضور طائف تشریف لے گئے تو اہل طائف نے بہت زیادتی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بے مرمتی سے پیش آئے، پتھر پھینکے، وجود اکثر زخمی ہو گیا تھا، سفر کی تھکاوٹ تھی، ان کی جارحانہ گفتگو، توہین آمیز رویہ اور سنگ باری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے باہر ایک باغ میں آپ ایک درخت کے نیچے لے کے سائے میں جب آپ آرام فرما ہوئے تو رب جلیل نے ایک فرشتے کو بھیج دیا، جسے حدیث شریف میں ملک الجبال کہا گیا ہے، جو فرشتہ پہاڑوں سے مقرر ہے، کہ میرے حبیب سے میرے سلام کے بعد یہ کہہ دو کہ انہوں نے اپنی قوت و استطاعت کے مطابق پتھر پھینکے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان بڑے بڑے پہاڑوں کو اٹھا کر اس بستی پہ پھینک دوں. تو جو جملہ حضور نے ارشاد فرمایا وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ معرفت رسالت ہی ایمان کی بنیاد ہے. آپ نے فرشتے کو جواب دینے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ مبارک اٹھائے، عرض کی بار الہ اللہم اہدنی قومی، خدا اگر کرنا ہی چاہتا ہے تو انہیں غرق نہ کر، انہیں ہدایت دے دے. اللہ کریم اگر اس میری مشقت پہ، میری اس محنت پہ، میری اس تکلیف برداشت کرنے پہ تیری رحمت متوجہ ہوئی ہے تو ان پر غضب نازل نہ فرما، انہیں ہدایت دے دے. ہدایت کیسے پائیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ربی نہیں کر رہے؟ تو اس کا عذر آپ نے پیش فرمایا، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ مجھے پہچانتے نہیں. اگر یہ مجھے پہچان لیتے تو یہ میرے پاؤں چومتے، یہ مجھے آنکھوں پہ بٹھاتے، یہ میرے ساتھ زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے. خدا نے तो यहां से ये दलील मिलती है कि ईमान तब नसीब होता है जब अजमत रिसालत की पहचान का कोई शमा नसीब हो जाए। तो अल्लाह करीम ने इस्लाम में भी ईमान में भी जहां मर्द हजरात का जिक्र फरमाया वहां बराबर खवातीन को शरीक रखा, उन्हें पीछे नहीं रहने दिया। कल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल्मुमिनीना जो दर्जा इस्लाम का कोई मर्द हासिल कर सकता है उसी रुतबे पर एक खातून भी फायदा होती है। और जो अजमत ईमान की किसी मर्द के दिल को गरमा सकती है वही पूरे ईमान खवातीन के हिस्से में भी अल्लाह करीम ने उसी दर्जे का मुकर्रर फरमा दिया। वल्कान दीना वल्कान दादे वस्तादीना ईमान का खासा ये है कि जब नसीब होता है तो अल्लाह की रूबरू कर देता है। जिसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अंता अल्लाह कान्ना का तराहु फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराका वकमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह की इबादत रूबरू खड़े होकर करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे। और अगर ये रुतबे बुलंद न पा सको तो इस यकीन को हाथ से जाने न दो कि मेरा रब मुझे देख रहा है। यानी ये कम तर दर्जा है जो कि ईमान की बदौलत नसीब हो जाता है। हकीकी आला दर्जा ये है कि इबादत करने वाला इस कैफियत में डूब जाए कि मैं रब जलील को अपने रूबरू देख रहा हूं। और अगर कोई इन बुलंदियों पे न पहुंच सके तो कम से कम उसका दिल इस यकीन से लबरेज हो कि मेरा रब मुझे यकीन देगा। ये दर्जा जब नसीब होगा तो ये सदाकत पैदा कर देगा कौल में भी फिर वस्ता यकीना वस्ता देगा खरे मर्द सच्ची खवाती उनके कौलो फेल में उनके अमल में हर जगह हक कार फरमा होगा सदाकत कार फरमा होगी। रिया मुनाफिकत झूठ इन चीजों से नजर नसीब हो जाएगी। बस्ता दिन बस्ता दरा और जब हक का यह दर्जा नसीब होगा तो एक उम्मत पैदा हो जाएगी उस इंसान के वजूद में कि वो सब्र कर सकेगा सिफ्त सब्र से मुतसिफ हो जाएगा। सब्र का लुग़वी माना होता है बाज खींच लेना। जिस तरह हम सवारी पर बैठे हुए घोड़े की लगाम खींच कर उसे रोक लेते हैं जिस तरह से किसी का रुक जाना। हमारे यहां सब्र अमूमन सिर्फ इस बात पे हम इस्तेमाल करते हैं कि किसी का कोई नुकसान हो जाए और वो जदा फदा न करे। ये सब्र का हकीकी मफहूम नहीं है बल्कि सब्र का मफहूम ये है कि आप कुछ करना चाहते हैं और उस करने का मौका भी आपके पास है वो बात करने पे आप कादिर भी हैं लेकिन अपने आप को रोक लेते हैं इसलिए कि अल्लाह अल्लाह के रसूल ने वो काम करने की इजाजत दी। और ये बहुत बड़ी कुव्वत चाहिए कि अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपनी आरज़ू को अपने इरादे को इसलिए रोक ले कि अल्लाह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत नहीं दी। तो फरमाया ये कुव्वत सदाकत के बाद दर्द की नसीब हो तो पैदा होती है। और इसमें भी मर्द हजरात के साथ खवातीन बराबर की शरीक हैं। والخاشعين والخاشعات اور جنہیں یہ قوت نصیب ہوتی ہے انہیں واقعی خشوع نصیب ہو جاتا ہے. خشوع ہوتا ہے کہ محض الفاظ زبان سے نہ نکل رہے ہوں بلکہ انسان ان جذبوں میں ڈوب کر بات کر رہا ہوں. والمتصدقین والمتصدقات وہ حضرات جو اپنی قوتیں اپنی استعداد اپنے اختیارات اپنا مال و دولت اپنا علم جو جو قوتیں رب کریم نے اسے دی ہیں ان قوتوں کو عظمت باری آشکارا کرنے پہ صرف کرتے ہیں. اس میں بھی جہاں مرد حضرات ہیں وہاں خواتین ان کی ہمپلہ اور برابر شریک ہیں. والسائمین والسائمات اور ایسے لوگ جو اللہ کے حکم پر کھانا پینا تک ترک کر سکتے ہیں ضروریات زندگی کو روک سکتے ہیں ایسی خواتین جو اللہ کے لیے روزہ رکھ سکتی ہیں. والحافظین فروجہم والحافظات اور اخلاقیات میں اپنے آپ کو احکام الہی کا پابند کرتے ہیں مرد ہو یا خواتین. تو یہ تمام اوصاف جس ترتیب سے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا اسی ترتیب سے ان کا حصول ممکن ہے. یعنی یہ بات دیگرے جو اللہ کا قرب اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے تو یہ اوصاف حاصل ہوتے جاتے ہیں. جب یہ تناور درخت بنتا ہے کچھ اوصاف اس کی جڑیں ہیں کچھ اوصاف اس کا تنا ہے کچھ اوصاف اس کے پتے ہیں کچھ اس کے خوشبودار پھول ہیں. پھر جب اس پہ پھل آتا ہے تو وہ ہوتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ کہ پھر ان کا کوئی لمحہ یاد الہی سے خالی نہیں رہتا مرد ہو یا خواتین. الگ ترکیب جب ان مدارس کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو انہیں یہ عظمت نصیب ہو جاتی ہے ان کی صرف زبان ذکر نہیں چلتی وجود کا ایک ایک ذرہ اللہ کا نام لیتا ہے. قرآن حکیم نے اس کیفیت کو دوسری جگہ ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ کھال سے لے کر نہانے دل تک گوشت ہو پوست ہو ہڈیاں ہو خون ہو ربو ریشے ہوں یا دل کی گہرائیاں ہوں جہاں سے دیکھو وہیں سے اللہ کا نام نکل رہا ہو. اور یہ وہ درجہ ہے جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے تم تو کنزن مخفی ہے. میں ایک ایسا پوشیدہ خزانہ تھا جسے کوئی جان نہیں سکتا تھا خلق تو سب تو میں نے انسان کو تخلیق فرمایا کہ کوئی میرا جاننے والا بھی ہونا چاہیے ایک ایسی مخلوق ہو جو میری عظمت سے آشنا بھی اسی لیے عبادت کسی پر مجبوراً مسلط نہیں کی ورنہ وہ قادر تھا جس کے حکم سے لوگ پیدا ہوتے ہیں جس کے حکم سے لوگ مرتے ہیں جس کے حکم سے لوگ صحت پاتے ہیں اور جس کے حکم سے بیمار ہوتے ہیں جس کے حکم سے امارت و غریبی تقسیم ہوتی ہے جو ہماری شکلیں متشکل کرتا ہے جب ہم نہیں ہوتے جو ہمارے لیے رزق تقسیم کرتا ہے جب ہمیں مانگنے کا شعور ہی نہیں ہوتا جو ہمارے لیے رزق کے اسباب پیدا فرماتا ہے جہاں ہمیں مانگنے کا سلیقہ اور پتہ اور خبر ہی نہیں ہوتی. اگر وہ چاہتا ہر انسان اس کی بارگاہ میں اس طرح سر نگون رہتا جس طرح کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا. لا تتحرک کا ذرہ کا مل باذن اللہ. لیکن اس نے ساری کائنات کو تو اپنے حکم کا تابع قرار دے دیا اپنی تخلیق میں، اپنی زندگی میں انسان بھی اسی تقدیر کا تابع ہے. جب بات عبادت کی، نیاز مندی کی آتی ہے تو وہاں اپنا حکم نافذ نہیں فرمایا، بلکہ انسان کو ایک شعور بخش دیا جس میں اتنی وسعت ہے کہ وہ عظمت باری کو اپنی حیثیت کے مطابق پہچان سکتا ہے، اور یہ بات پسند فرمائی کہ انسان میرے قریب آئے، مجھے پہچانے اور پھر اس کا دل فیصلہ کرے کہ یہ ذات ایسی ہے کہ اس کے دروازے پہ پریشانی رکھتے ہی. تو جب وجود کا انگ انگ ذاکر ہو جاتا ہے، گوشت پوست اور ہڈیاں اللہ کا نام لینے لگ جاتی ہیں، تو عرض خود آنکھوں کو حیا نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ آنکھ ذاکر ہوتی ہے، اللہ کی حدود الہی سے متجاوز نہیں ہوتی. زبان کو حسن کلام نصیب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ذاکر ہوتی ہے نہ صرف وہ الفاظ جو اس سے نکلتے، بلکہ گوشت کے وہ ریشے جن سے وہ بنی ہوتی ہے وہ اللہ کا نام لے رہے ہوتے. اس کا دل نیکی کی آرزوئیں اور خواہشات پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ صرف اس کی دھڑکن میں اللہ کا نام نہیں ہوتا، جن رگ و ریشے سے اس کی تعمیر ہوئی ہے ان میں بھی اللہ رسی بسی ہوتی ہے. اور پھر محققین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کو یہ عظمت نصیب ہوتی ہے تو جو لباس کو استعمال کرتا ہے اس لباس سے اللہ کی خوشبو آتی ہے. جس زمین پہ وہ بسیرا کرتا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا اللہ کرتا ہے، اور جس خاک میں اس کا وجود پنہا ہوتا ہے اس خاک کے ذرات اللہ کرتا ہے. اسی لیے ہمارا مشاہدہ ہے دنیا میں ایسے نامور لوگ جنہوں نے ایک عالم پتا کیا، ایک عالم پر حکومت کی، قبروں میں پہنچے تو ان کے رؤساء نے بڑے عالی شان مقابر تعمیر کیے، ہزاروں لوگ ان کی حفاظت، دیکھ بھال اور صفائی پر مقرر کیے، لیکن مرور زمانہ ہے ساری شوکتیں چھین. میں ایک دفعہ لاہور گیا تو مقبرے جہانگیر کو دیکھنے چلا گیا. جہانگیر بڑا ہی نازک مزاج حکمران تھا، اور بنگالا سے کابل تک اور ہمالا سے دکن تک اس کا حکم نافذ تھا. بہت عالی شان مقبرہ بنوایا گیا اس کا، اور لاکھوں خدام وہاں کے گردا گرد باغ لگوائے گئے، جو باغوں کی نگہ داشت کرتے تھے، مقبرے کی خدمت کرتے تھے، صفائی کرتے تھے. لیکن نہ وہ نجیب رہے نہ خواجہ سرا. اور جب میں نے دیکھا تو چند لڑکے یہ کولڈ ڈرنک کی بوتلیں لیے قبر کے تعویذ پر بیٹھے تھے. کہاں وہ شوکتیں جہانگیر اور کہاں یہ بے بسی کہ قبر پر بیٹھتے ہوئے لڑکے سگریٹ پی رہے تھے، کولڈ ڈرنک پی رہے تھے، گپے لگ رہے. اسی شہر عجائب میں ہم حضرت علی الحجری رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے ہیں کہ جو سینکڑوں میل دور حجویر سے ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے. کوئی ان کا وہاں رشتہ دار نہیں ہے، کوئی ان کی وہاں حکومت نہیں تھی، کوئی ان کا وارث موجود نہیں تھا جو عالی شان مقبرے بنواتا، کوئی ان کی قبر پر خواجہ سرا اور خادم اور نوکر مکر نہ کیے گئے، لیکن اس قبر کی اتنی حیبت ہے کہ سلطان زمانہ بھی اس سے آج بھی لڑتے. اس کی مسجد اور اس کے مقبرے کی شوکت سارے لاہور کی شوکت کو مان کر دیتی ہے، اور لاکھوں ختم قرآن ہر مہینے وہاں ہو جاتے ہیں. دن اور رات کا کوئی لمحہ نہیں ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ تلاوت نہ کر رہے ہوں، اللہ کی عبادت نہ کر رہے ہوں، تسبیحات نہ پڑھ. آخر ان سب کو کس نے باندھ کر رکھ دیا کہ وہ اس مشت خاک کا بھی ادب کرتے ہیں جہاں ایک مرد درویش آ گیا. خدمت کسی انسان کی نہیں ہے، یہ اللہ کے اس نام کی ہے جو اس مرد درویش کے رگ و پے میں صلاحیت کر گیا. مساکرین اللہ کثیر مساکرات، اور یہ رتبے بلند جہاں مرد حضرات کا حصہ ہے وہاں خواتین کو رتبے جلیل میں پیچھے نہیں رکھا. ہر خاتون بھی یہ رتبہ حاصل کر سکتی ہے، یعنی ولایت مردوں کے لیے ہی نہیں ہے، خواتین کا بھی اس میں برابر کا حصہ. ہمارا جسے یہ نعمت نصیب ہو جائے ایسے ہی لوگوں کے لیے جو ذکر کثیر کی دولت کو پا لیتے ہیں، آت اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، بحیثیت انسان ان سے لغزش بھی ہو جائے تو فرمایا اس کے لیے میری بخشش منتظر رہتی ہے اور اجر عظیم ان کا مقدر ہے، ان کا حصہ ہے، انہیں کے لیے میں نے بنایا ہے. انعامات اخر بھی ان کا حق بنتے ہیں. لیکن یہ بڑا لمبا فاصلہ قرآن حکیم نے ارشاد فرما دیا کہ آدمی اسلام سے ایمان کے درجے کو پائے، پھر حضوری حاصل کرے، خشوع حاصل کرے، تصدق کرے اور صبر کو حاصل کرے، پھر سائن ہو جائے اور اخلاقیات کے اعلی مقام کو حاصل کرے، تو یہ اتنا آسان تھا. رب جمیل ہی سے پوچھا چاہیے کہ اس کے حصول کا بھی کوئی طریقہ ہے، کیونکہ یہ اتنی آنی ہے، یہ صفات اور یہ اوصاف اتنے مہنگے اور اتنے مشکل ہیں کہ انہیں ہم کسی دکان سے نہیں اٹھا سکتے. اب خود ہم کیسے نیک ہونا شروع ہو جائے گا؟ کوئی تو اس تبدیلی کا بنیادی سبب ہونا چاہیے. تو آپ جانتے ہیں کہ ہر درخت پر جو پھل لگتا ہے اس پھل میں وہ درخت بھی پھر عام ہوتا ہے. صنعت باری کی بڑی عجیب شے ہے کہ ایک بڑے سے بڑا تناور درخت ہوتا ہے، اس پر چھوٹا سا پھل لگے تو اس پھل میں وہ پورا درخت جو ہوتا ہے وہ سمویا ہوا ہوتا ہے. ضرورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی زمین تلاش کرے، اس میں اس پھل کو دبا دے اور اسے پانی دیتا رہے، اس کی نگرانی کرتا رہے، اسے خراب ہونے سے بچاتا رہے اور مسلسل اس کی حفاظت کرے، تو پھر اس گٹھلی سے وہ بہت بڑا درخت حاصل کر لے گا. یہی طریقہ یہاں رب جلیل نے ارشاد فرمایا، قرآن حکیم میں متعدد جگہ ارشاد فرما دیا، واذکر اللہ ذکرا کثیرا، کہ تم یہ جو میرا نام ہے، اللہ کا نام، ذاتی نام جو ہے، یہ نام اپنے دل میں دبا لو، یہ بیج لگا لو، تم سارا تناور درخت اسی سے پھوٹ کر نکلے گا اور تمام اوصاف جمیلہ تمہیں نصیب ہوگا. تو یہ تو آسان کر دیا رب کریم نے. فرما واذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کی تکرار کرو، اللہ 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 کہو، اور اتنا کہو وتوکل الیہ تبتیلا، کہ کائنات معدوم ہو جائے اور رگوں پیر میں، نگاہ میں، ذہن میں، دل میں، ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آئے. وتوکل الیہ تبتیلا، اتنا ذکر کرو میرے نام کی، اتنی تکرار کرو کہ تمہیں مخلوق سے انقطاع نصیب ہو جائے، تو یہ پودا تمہارے اندر تمہارے سینے میں ہو پائے. یاد رکھیں عہد نبوی جو تھا علیہ السلام، اس میں یہ کام حضور کی ایک نگاہ سے ہو جاتا، آپ کی نگاہ پاک کی تاثیر یہ تھی، صاحب جذب القلوب بلا تجار المحبوب لکھتے ہیں کہ میں جب حج کے لیے حاضر ہوا تو مکہ مکرمہ کے نواح میں، گلیوں میں، میں نقوش دوسرے صفحے پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ صاحب کشف تھے، صاحب حال تھے. تو فرماتے ہیں زمین کے جس خطے پر، جس ٹکڑے پر حضور کا قدم مبارک لگا ہے، وہ مجھے زمین میں اس طرح نظر آتا تھا جس طرح آسمان میں چاند دکھائی دیتا. تو میں انہی کی تلاش میں پھرا کرتا تھا. پھر جب میں مدینہ منورہ کو چلا تو میں راستے میں حضور کے نقوش کف پا کو تلاش کرتا جاتا تھا کہ کہاں حضور نے قیام فرمایا، کہاں سواری سے نزول اجلال فرمایا، کس زمین پر آپ نے قدم رکھا. لیکن میری حیرت کی انتہا رہی کہ جب میں نے صحراؤں کو دیکھا، بیابانوں کو دیکھا، تو ریت کے ہر ذرے سے دور پھوٹتا تھا. تو فرماتے ہیں میں نے دعا کی کہ بار الہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، جہاں قدم مبارک لگا ہے وہاں کی روشنی تو میں سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ سارے صحراؤں کے آبا کیسے منور ہیں؟ تو فرماتے ہیں مجھے اللہ کریم کی طرف سے یہ بات سمجھائی گئی کہ جہاں تک حضور کی نگاہ پہنچی ہے ہر ذرا منور ہو. جس نگاہ بات نے صحراؤں بیاباں کو روشنی عطا کر دی، جب کوئی ایمان لا کر آپ کے سامنے پہنچتا تھا تو ایک نگاہ میں صحابی بن جاتا، مرد آیا صحابی، عورت پہنچی صحابی، بچہ پہنچا صحابی، بوڑھا پہنچا صحابی، جو خدمت عالی میں پہنچا ایمان لا کر بیک نگاہ. صحابی کا معنی یہ ہے کہ جتنے اوصاف جمیلہ قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے ان کا مثالی مسلمان بن جائے. انبیاء کے بعد کوئی غیر صحابی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. اور مجسم وہ شخص بن جائے جس کے بارے قرآن اطلاع دیتا ہے ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. تو یہ مار کر تو ان کا ایک نگاہ میں سر ہو گیا. یہ کمال صحابیت ہی تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے توحید باری کا اقرار کر لیا تو دنیا کفر کی ساری طاقتیں سر توڑ کر بیٹھ گئی. کوئی ان کی زبان سے پھر یہ بات نہ نکلوا سکا کہ ہم اس کا اقرار نہیں کرتے. کتنی عجیب بات. صحابیت کا حال یہ تھا کہ ان کی پسند ختم ہو گئی. آپ اندازہ کریں کتنا مشکل ہے کہ حضور نے کہہ دیا تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا تو دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے نہیں، 13 سال اذیتیں برداشت کرتے رہے اور کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. کتنی عجیب بات ہے. آپ کسی کو حکم دے دیں کہ تو مار کھاتا رہے، تکلیف برداشت کرتا رہے، تالے سنتا رہے، تجھے جواب نہیں دینا، تجھے مقابلے میں ہاتھ نہیں اٹھانا، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے. مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو کام لے سکے. جذبات کو بھڑکا کر لڑا دینا تو چیوٹی کو بھڑکا کر شیر سے لڑایا جا سکتا ہے، تب وہ مر جائے. آدمی کے جذبات کو بھڑکا کر دیوار سے ٹکرایا جا سکتا ہے، لیکن اس قدر توازن پیدا کر دینا اور جذبات پر اتنا قابو عطا کر دینا کہ بغیر حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جذبات میں کچھ بچ ہی نہیں. کتنی عجیب بات ہے. اگر لڑتے نہیں تو یہ تو کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ان کافروں کے حق میں بد دعا کر دیجیے، اتنا نہیں کرتے تو ہماری حفاظت کی دعا فرما دیجیے. آپ پوری حدیث میں پوری سیرت میں یہ بات تلاش کرتا. یعنی انہیں مار کھانے میں ہی لطف آتا تھا کہ یہی حق ہے ہمارا، ہمیں حضور نے مار کھانے اور برداشت کرنے کا حکم دے دیا. اب حق تو یہ تھا کہ جو 13 برس مار کھاتے رہے انہیں اللہ کریم مکے کا غلبہ دے دیتا، لیکن رب دے دیا اس نے حکم دے دیا میرے ابھی جی نے کہہ دو گھر بات چھوڑ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا تو اہل مکہ ہجرت سے روکتے تھے اور وہ چھپ چھپ کر ہجرت کرتے تھے. اتنی اچھی بات ہے کہ کافر بھی روکتے تھے یہ نہ جائے. ہجرت اور یاد ہے ایک دن میں دیکھ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمہ نے جب ہجرت فرمائی تو غریب عورت تھی، اہل مکہ سے چھپ کر نکلی، کوئی زیادہ راہ ساتھ نہ لے سکتی، رمضان مبارک کا مہینہ تھا اور اس نے روزہ بھی رکھا ہوا، راستہ بھی بچ کر چلتی تھی کہ میں غریب ہوں، تنہا عورت ہوں، جس کافر نے دیکھا پکڑ کر مکہ واپس کر دے گا، اور سارا دن پیدل چلتی رہی، سارے دن کی پیاس تھکاوٹ صحرا کی گرمی برداشت کرتی رہی، لیکن اس کے قدم مدینہ منورہ کو بڑھتے رہے۔ تو فرماتی ہے حتیٰ کہ سورج نے تھک ہار کر سر جھکا دیا، غروب ہونے کے قریب آیا تو میں نے دیکھا میرے پاس تو پانی کا قطرہ بھی نہیں، چلو پیاس نہ بجھاتی، روزہ تو افطار کرتی، لیکن خدا واقع تھا میرے حال سے، میں چلتی رہی۔ فرماتی ہے جیسے سورج ڈوبا تو مجھے سر پر اس طرح سے آواز آئی جیسے کچھ تیزی سے اڑتا ہوا پرندہ گزر کر اس کے پروں کی آواز آتی ہے، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آسمان سے ایک ٹول نیچے گرتا ہوا ہے، وہ میرے پاس آ کر رک گیا۔ فرماتی ہے میں نے پانی پیا، ٹھنڈا لذیذ اور شیریں، جس نے دن بھر کی نہیں زندگی بھر کی پیاس ختم کر، اور اس کے بعد مرنے تک فرماتی ہے مجھے یہ حسرت ہی رہی کہ کبھی مجھے پیاس لگا کرتی، بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی، فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے جاتی تو عین دوپہر میں طواف کرتی کہ کبھی پیاس لگے، پیاس کا بھی مزہ تو دے۔ اتنی دل نواز یہاں، اتنی نواز سے، اتنے کرم، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم شہر کیوں چھوڑے، جب آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ ہر چیز سے قادر ہے، پھر کافروں کو یہاں سے نہیں فرمایا، نہیں، جب حضور نے حکم دے دیا تو پھر اس میں سوچنے کی تو کوئی بات ہی باقی ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ جو کفار اور مشرکین سے بھاگ کر یا جان بچا کر مدینہ منورہ جاتے ہیں، مجھے یہاں اس رائے سے اختلاف ہے، میری یہ رائے نہیں ہے کہ وہ صرف اللہ کا حکم تھا، اس کی اطاعت میں وہ لوگ نکل گئے۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اہل مکہ کے اکثر لوگوں نے، اکثریت نے حضور کی قدر رکھی، مدینہ منورہ والے مدینہ سے چل کر وہاں پہنچے کہ حضور ہمارے ہاتھ کی، اور جب انہوں نے یہ دعوت دی انہی میں سے ایک نے کہا کہ سوچ کر دعوت دو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہم آنے کی دعوت دینے کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے کفر کو تم نے چیلنج کر دیا، وہ تم پر چڑھ دوڑیں گے، تمہارے گھر تباہ کریں گے، تمہاری اولادیں قتل کریں گے، تمہیں لڑنا ہوگا، یہ سوچ کر دعوت دو۔ انہوں نے کہا ہم یہ سارا کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ جو آئے گا ہم برداشت کریں گے، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں ضرور دعوت دیں گے۔ تو یہ رب کی تقسیم تھی کہ جہاں بیت اللہ مکہ مکرمہ میں کھڑا ہے، وہاں نہ صرف مکہ بلکہ بیت اللہ بھی گنبد خضرا کی طرف نگاہیں۔ حضور اقدس کی اس عظمت کو نہ پہچانا تو مکہ کی زمین آج تک ترستی ہے گنبد خضرا کو، اگر بیت اللہ کے ساتھ وہاں گنبد خضرا بھی ہو سکتا کیا؟ میرے اپنے خیال کے مطابق ہجرت اس لیے تھی، ورنہ وہ قادر کریم جو ہجرت کے بعد فتح مکہ کرا سکتا ہے اس سے پہلے بھی مکے کو فتح کرا۔ تو بہرحال جب یہ ہجرت کر کے آئے تو تاریخی اعتبار سے یا اپنی رائے کے مطابق تو اپنی کمزوری کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے تھے، چلے آئے مدینہ منورہ آ کر انہیں کون سی طاقت مل گئی کہ اللہ نے حکم دے دیا اب تم جہاد کر سکتے ہو، اب تمہیں اجازت ہے ہاتھ اٹھانے کی۔ تو وہ شہر سے 150 کلومیٹر دور جا کر ان کے سامنے صف آرا ہو گئے، جو مکہ کی منتخب فوج علاقہ شاہ سوار تھے جس میں یہاں 313 تھے جن میں اکثر بوڑھے اور بچے تھے، اور سارے لشکر کے پاس 6 ضلع ہیں، 8 ضلع 6 دروازے اور 2 گھوڑے تھے سارے لشکر، یہ سامان حرب تھا، اور کھانے کے لیے 4-5 کھجوریں تقسیم فرمائی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کی صدر بن رہی تھی تو فرمایا یہ کھا پی لی لو. کسی نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ کیسے لڑیں گے، ہتھیار نہیں ہے، تعداد کم ہے، قوت نہیں، طاقت نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، اس لیے کہ ان کے وجود کا ہر ذرہ منشے باری اور منشے حکومت کے تابع ہو چکا تھا، انہیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، سننا رہو کرنا ان کا کام تھا. اسی لیے قرآن کریم خبر دیتا ہے کہ جب لڑائی شروع ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا یہ دیوانے ہیں، یہ کٹ جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، جاؤ ان کی طرف سے جا کر. تو انہیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ بیک نگاہ ان کے رب و پیر میں اللہ کا ذکر جاری ہو گیا. ہم وہ خوش نصیب نہیں ہیں، ہم میں اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں آئے ہیں، ہم یہ نعمت کہاں سے؟ برکات نبوت ہے میرے بھائی، جب نبوت باقی ہے، تعلیمات نبوت باقی ہے، تو برکات نبوت کا بھی تو کوئی سبب ہونا چاہیے. تو رب کریم نے اپنی مخلوق کا ایک حصہ اس کام کے لیے منتخب فرما لیا کہ سعادت بطور بازو میں تار بخش خدا بخش. وہ خود کسی پتا فرما دیتا ہے کہ حضور کی نگاہ جن پر پڑی تھی ان کی نگاہ جن پر پڑی وہ تابع بن گئی، تعبیر کی نگاہ جن پر پڑی تب آزادی بن گئی، اور تب آزادی کے بعد ایک پورا تسلسل چل پڑا کہ لوگ بزرگان دین کی خدمت میں پہنچتے مجالس سے ان آوارات کو اخذ کرتے جو انہوں نے اپنے پہلوں سے لیے تھے، تو ان کے رب و پیر میں بھی ذکر الہی جاری ہوا، اور جب ذکر خون کا حصہ بنتا ہے، دل کی دھڑکن بنتا ہے، تو سارا بدن خود بخود اطلاع کی طرف چل پڑتا ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ بدن میں ایک لوتھڑا ہے، بگڑ جائے تو سارے بدن کو بگاڑ دیتا ہے، وَإِذَا اصلح ہر جسم کو ان لوگ سدھر جائے تو سارے جسم کو سدھار دیتا ہے، علامہ ہے یہ کل اور پھر ان لوگ نکل. تو اہل اللہ نے نسل بعد نسل عمریں صرف کر کے، مجاہدے کر کے، محنتیں کر کے ان نعمتوں کو حاصل کیا اور آنے والی پہنچایا، اور یہ بنیاد ہے میرے بھائی، یہ سن ہے، یہ بیج ہے، جب تک یہ دل میں بویا نہ جائے. میں تو یہ سمجھتا ہوں عبادات بھی محض ایک ورزش ہی بنی رہتی ہیں، آدمی کے عبادات میں وہ لذت نصیب نہیں ہوتی کہ میں اللہ کو روبرو دیکھوں. اب شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری بیشتر عبادات ہمیں برائیوں سے روکنے سے معذور ہو چکی ہیں، ہمیں جا طاقت میں ہم حج کرتے ہیں، آج اتنی بڑی عبادت ہے کہ زندگی میں رب کریم نے ایک بار فرض فرمایا کہ ایک دفعہ حج کر لینے سے انسان ساری زندگی کے لیے گزر جاتا. ہم تو ہر سال کرتے ہیں اور گزرتے ہیں، فرق نہیں پڑتا، بازار میں، میدان عمل میں ہم جائیں تو نمازی اور بے نماز، حاجی اور غیر حاجی کے عمل میں تو فرق نظر نہیں آتا. شاید اس لیے کہ ہم نے یہ پریکٹس تو اپنا لی ہے لیکن وہ پودا اپنے دلوں میں نہیں رکھا، جس کے لیے ہمیں چاہیے ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں جن کے دل روشن، سینے مقبول، خون کی گردش، دل کی دھڑکن سے اللہ کا نام نکلتا ہو، اور یہ ہے برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مرد و عورت دونوں کا حق ہے. جس مرد کو یہ نعمت حاصل ہو وہ کم از کم اپنے گھر کی خواتین تک ضرور پہنچے، ماؤں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو یہ ضرور سکھائے جس کے ساتھ جب یہ دل میں اللہ اللہ کا پودا پنپتا ہے تو عجیب بات ہے کہ اخلاقیات ایمانیات کے تقاریات اعمال ہر چیز گزرنا شروع ہو جاتی ہے. میں نے تو اس کا یہاں تک تجربہ کیا ہے کہ مغرب میں, یورپ میں, امریکہ میں, اس سے بھی دور سویڈن میں, ناروے میں, وہاں کے لوگوں کو جو مجھ سے مل سکے میں نے کہہ دیا یار تم کچھ نہ کرو, تم رہنے دو اسلام کو, اللہ کا نام لینا شروع کر دو اور چھوڑو نہیں. اور اللہ کی جانب جس کافر نے لینا شروع کر دیا وہ مسلمان ہو. تو پچھلی دفعہ امریکہ گیا تو دنیا کی ساری رہائی جمع کرے امریکہ کی نسبت کام ہے, اور امریکہ کی ساری بہنگائی ایک نیو یارک کے مقابلے میں تھا. پھر نیو یارک میں ایک علاقہ ہے مین ہیٹن, مین ہیٹن سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں. میرے خیال میں وہاں شیطان بھی گھبرا جاتا ہوگا کہ اتنی برائی اس کے تصور میں نہیں آتی. وہاں ایک خاتون ملی ہم سے, تو میں نے اسے یہ تلقین کر دی کہ تم تاکید کو چھوڑو, نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے, نہ یہاں انگریزی نہ اسلام پر اتنا لٹریچر دستیاب ہے, اور نہ تم سمجھ سکو گی فوراً. تم صرف اللہ اللہ کرنا شروع کر دو, دل پر خیال کر کے اللہ اللہ کرتی ہوں. یہاں آنے سے پہلے مجھے اس کا حق ملا کہ الحمد للہ میں مسلمان ہو چکی ہوں, میں صرف دل سے اسلام کو قبول کر لیا ہے, میں نے شہادت دی ہے, اور میرا دل بے قرار ہے یہ بات جاننے کو کہ میرا رب کس بات پہ راضی ہوگا. آپ اس کا کوئی انتظام کریں, مجھے کوئی بتائے کہ میرے رب کی رضا کس بات میں ہے. میں نے اس کا حق پڑھا تو میں درد دیا کو بتایا اتنی قوت سے نام ہے جس سے اپنا آشنا ہے. تو پھر میں نے, ہمارے وہاں ایک دوست ہیں, وہ یونیورسٹی میں ہے, وہ جنوری میں چھٹی ہو رہی تھی, واپس آ رہے تھے, تو میں نے لکھا کہ آپ واپس نہ آئیں, اس کا اکاؤنٹ بھی ہے. تو میں نے یہ کر دی آپ کو متعدد لوگ ہیں, میں نے کہا آپ کو چھٹیاں وہیں گزارے اور ان کو کم از کم بنیادی ارکان اسلام جو ہے وہ تعلیم کرے. اگر ایک اسلام سے ناواقف اللہ اللہ شروع کرے تو اسے پورے ایمان نصیب ہو جاتا ہے. ہم جو مسلمان نسلن فادر نسلن ہیں, اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو کتنی برکات نصیب. فائدہ ہے ہم اللہ کے مبارک نام کو اپنے دل میں لگائیں, اس کی پاسبانی کریں. اپنے جو میں یہ نہیں کہتا میرے مرید ہو جائے, میں یہ نہیں کہتا مجھ سے سیکھے, چھوڑے مجھے چھوڑے نا, مجھے اپنے حال پہ رہنے دیں. اللہ جیسا میرا ہے ویسا آپ کو. آپ اپنے چوبیس میں یہ دعوت آپ کو ضرور دوں گا, کیونکہ یہ دعوت اللہ ہے, تو میں یہ دعوت ضرور دوں گا کہ آپ اپنے چوبیس گھنٹوں میں 24 منٹ سے بعد آئے جن میں آپ صرف اللہ کا نام, 24 نہیں نکالتے تو 24 گھنٹوں میں 12 منٹ ہی نکالتے ہیں, 1 گھنٹے سے آدھا منٹ دیتے ہیں, اور اس میں دنیا معافی ہاتھ سے یکسو ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں, یہ آپ کا آپ کے رب کا معاملہ ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے, یہ آپ کا آپ کے رب کا معاملہ ہے. آپ نیکی کرتے نہیں کرتے, یہ میرا کرتے سر نہیں ہے. آپ آپ کا بھی اتنا ہی تعلق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا میرا ہے, تو پھر میں آپ کے لیے پریشان کیوں ہوتا ہوں؟ آپ کو اپنا جواب دینا ہے, مجھے اپنا دینا ہے. لیکن کیونکہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ حضرات سے مل کر, مقدر باغ ملنے سے کچھ انس ہو گیا ہے, میں یہ مسئلہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ 10 منٹ 12 منٹ ایسے ضرور مختص کریں روزانہ جن میں ساری باتوں کو بھول کر صرف اللہ اللہ اور دل پر متوجہ ہو کر اللہ کا نام ہے. پھر دیکھیں اللہ کیسے ذرائع پیدا فرماتا ہے. یہدی الیہ من یرید, جس میں عناوت آتی ہے اس کے لیے خود ذرائع ہدایت کے پیدا فرما دیتا ہے, خود ایسی مجالس ایسی محافل ایسے لوگوں سے ملا دیتا ہے جہاں اللہ کا نام اسے نصیب ہو جاتا ہے اور اصلاح کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے. اس سے آگے قرآن حکیم نے بھی ایمان کی وضاحت کر دی, میں اس کا صرف ترجمہ کروں گا کہ جب ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے تو تو پھر وہاں قرآن والے مومن والا ہو ملا کسی مومن مرد کسی مومن عورت کو یہ زیر بھی نہیں دیتا. اذا قتل اللہ رسوله امرہ جب اللہ اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو پھر اس کو اپنی پسند اس میں داخل کرنے کا اختیار دیا. لیکن یہ لمحہ کب آتا ہے جب دل ذکر الہی سے روشن ہو جائے اور اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اختیار کی فقط دل گمراہی میں پڑھ کر بہت دور چلا لگے انہیں گمراہی سے بنا عطا فرمائے اور اپنی جاتی کو بھی بتا فرمائے.